نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آج اپنی کتاب التجرید الصریح للاحادیث الجامع الصحیح مختصر صحیح بخاری کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ اس کتاب کے مین ٹائٹل پہ دیکھیں تو اصل میں تو لفظ بڑا بڑا جو ہے وہ صحیح بخاری ہوتا ہے، لیکن مختصر صحیح بخاری، پچھلی نشست میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ یہ کتاب امام بخاری کی جو اصل کتاب ہے اس کے اندر سے احادیث کو اس طرح سے ری سیٹ کیا گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا صحیح بخاری کی نسبت بہت ہی فائدہ مند بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اور اس کتاب میں ایک ایک حدیث 10-10 دفعہ بھی آئی ہوئی ہے، شروع میں بھی آتی ہے، بیچ میں بھی آتی ہے، اور باب اس طرح سے نہیں بندے ہوئے کہ عام بندہ سمجھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کی جو اصل کتاب اس وقت 9 جلدوں میں ہے وہ علماء کرام کے فائدے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو امام زبیدی ہیں، یہ کتاب جو اس وقت ہمارے پاس ہے اس کے مؤلف جو ہیں یہ امام زبیدی ہیں، اور اس کتاب کو بھی لکھے ہوئے تقریباً 1200 سال ہو گئے، یعنی اسی کے اندر کیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں نے صحیح بخاری میں پی ایچ ڈیز بھی کی، صحیح بخاری کی پھر شرح ہے آگے فتح الباری، یعنی ایسی ہے کہ جیسے ایک نظریہ ہوتا ہے پھر لوگ اس کے اوپر مزید ریسرچز کرتے ہیں۔ تو امام بخاری کی اس کتاب کو یہ آنر بھی حاصل ہے کہ لوگوں نے اس کتاب پہ بہت محنتیں کی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کتاب جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے، بہترین مجموعہ ہے اس لحاظ سے کہ ہم اس میں سے جب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ایک مضمون ایک ہی جگہ آئے گا اور اس مضمون کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ ہمیں ایک جگہ مل جائیں گی۔ اور ہم پچھلی نشست میں دیکھ بھی چکے کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ اسلام کی ترتیب کے مطابق ہے، ایمانیات سے بات شروع ہونے کے بعد پھر عبادات اور اس طرح سے پھر حقوق اور معاملات پہ بات جاتی ہے۔ آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پیج نمبر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ پھر آپ کے پاس جو بکس ہیں اس کو کھول سکیں، اور پیج نمبر ہے 73 بک کا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہلا ٹاپک کتاب بدء الوحی شروع کریں گے۔ کتاب بدء الوحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ امام بخاری کی جو اصل کتاب ہے جس کو آپ طویل بخاری کہہ سکتے ہیں یا پوری مکمل تھی، اس میں انہوں نے خطبہ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ امام بخاری کی عادت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر اپنی بات کو نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے ابھی کہ پہلا باب جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیوں ہوا، پہلی بات سمجھیے کہ یہ ٹاپک شروع میں لانے کی کیوں ضرورت پڑی، اس لیے کہ وحی ہی تو بنیاد ہے دین کی، تو گویا کہ سورس پہ بات انہوں نے پہلے کی۔ لیکن جو ہی آپ اس کو دیکھیں گے تو پہلی حدیث ہمیں نیت کے بارے میں دکھے گی جس کو آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپک تو ہے وحی کا لیکن پہلی ہی حدیث جو ہے وہ اس میں نیت کے بارے میں کیوں ہے؟ تو امام بخاری نے اس حدیث کو بطور خطبہ اپنی کتاب میں پیش کیا، سمجھے؟ جیسے ہر کتاب کا رائٹر شروع میں کچھ باتیں اپنے پاس سے لکھتا ہے کہ اس کتاب کو کیوں لکھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس سے کیا ملے گا۔ تو امام بخاری نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اصل چیز اخلاص ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی ہی وہ چیز انسان کے فائدے کی ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں ہم پہلی حدیث جس کو پڑھیں گے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تھوڑا سا ذکر کر چکی ہوں پیچھے اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کار، کہ ہم ہر ٹاپک میں سے جو کچھ چھوٹی روایتیں ایسی ہیں کہ جو کامن بھی ہیں اس کو ہم دہرائیں گے بھی ادھر، جیسے ابھی یہ پہلی حدیث آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ رکھوں گی۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی کچی پینسل یا پتلا سا پین ہونا چاہیے جو پھیلتا نہ ہو۔ آپ کی کتابوں میں سامنے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے اور اس کو کوئی بھی آرام سے بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ بس میں آپ کے سامنے اردو ترجمہ پڑھ دوں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے فائدے کا ہے۔ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو کروں گی کیا کہ میں عربی ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا لفظ ترجمہ اس طرح سے آپ کے سامنے پڑھوں گی، آف کورس کہلواؤں گی نہیں، بولوں گی کہ جہاں بھی آپ کو کوئی لفظ مشکل لگا تو آپ اس مشکل لفظ کا ترجمہ اپنی کتاب کے اندر ہی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا طریقہ کیا ہوگا ہمارا اس کو پڑھنے کا، کہ ہم عربی ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، عربی ٹیکسٹ کے بعد ہم اس میں سے لفظی ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمے میں سے ہم دیکھیں گے کہ جو مشکل لفظ ہیں اس کی ایک لسٹ بنائیں گے۔ یہ اب آپ کا ہوم ورک ہوگا، एक छोटी सी नोटबुक में आप इस तरीके से लिखेंगे इन चीज़ों को कि बाद में हर टॉपिक के मुश्किल लफ्ज़ आपके सामने हो, और जब आप वो मुश्किल लफ्ज़ याद कर लें तो आप देखेंगे कि उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आसान होंगी। रह गई बात कुरान का तर्जुमा, पढ़ने के बाद हदीस में से चंद लफ्ज़ मुश्किल आप देखेंगे कि मुश्किल ही नहीं लगेंगे। एक चीज़ आप और नोट करेंगे, और वो क्या है कि कुरान की ज़ुबान और हदीस की ज़ुबान का फ़र्क आप साफ महसूस करेंगे। कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं उसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर नेकी है, एक एक लफ्ज़ पे फरिश्तों का उतरना है। हदीस चाहे नबी सल्लम ही की ज़ुबान मुबारक के अल्फाज हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह का कलाम और बशर का कलाम फ़र्क है। और इससे इंशाल्लाह हमें ये भी पता चलेगा कि कुरान हकीकत में अल्लाह ताला का कलाम है। फिर उसके बाद अगली चीज़ हम इसमें से क्या करेंगे कि जब पूरी हदीस पढ़ चुके होंगे तो उसके दौरान भी और उसके एंड पे उसमें से जो मसाइल निकलते हैं उस पर बात करेंगे। हर चीज़ इतनी क्विक होगी कि अगर कोई चीज़ रह भी गई आपके नोट करने से तो बिल्कुल ना घबराएं। अभी इतनी ही बात अपनी ज़िंदगी में खुशी की महसूस करें कि आपको अल्लाह ताला ने हदीस पढ़ने का मौका दिया। ये सफ़र बहुत दफ़ा होता है, रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं, इसकी दोहराइयाँ होंगी, और हमारे एडवांस कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स इस बुखारी की बुक को फिर पूरी प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी के तौर पर भी पढ़ते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पर जो आप यहाँ बैठे हैं इसलिए आप इसकी ज़्यादा फिक्र ना करिएगा, लेकिन यह है कि बस जो चीज़ है वो ये है कि इसको पढ़ने से पहले एक दफ़ा ज़रूर दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को महसूस किया करें कि ये किस शख्सियत की ज़ुबान के अल्फाज हैं। फिर अगली बात, हदीस को जब मैं बोलूँगी तो उसके साथ दो लफ्ज़ आप सुनेंगे, रिवायत और मतन। ठीक है, तो जो मतन है जो नबी सल्लम के अल्फाज हैं हम ज़्यादा फोकस उसको भी करेंगे, लेकिन कहीं कहीं ख़ास तौर पर ये शुरू के सेशंस में होगा कि जिसकी बात हो रही है उसकी शख्सियत के बारे में कुछ बात की जाए। जैसे कि ये पहली हदीस ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से है तो हम थोड़ी सी बात इन पर करेंगे, अगली हदीस में हज़रत आयशा की बात है, लेकिन ये चूँकि बार बार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा होता है कि इससे फिर बाद में मोस्टली वही लोग रिपीट होते हैं। तो शुरू के जो टॉपिक्स हैं कम से कम आपके 5-10 जो टॉपिक्स कह लीजिए या 5-10 क्लासें, ये फ़र्क होंगी, लेकिन जो ही आपका जहन सेट हो जाएगा आप एक पटरी पे चल जाएंगे तो फिर हम हो सकता है कि एक एक दिन में एक एक पूरा टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू में स्लो होगा लेकिन बाद में आसान होगा। और ये किताब जो है ये फ़िक्ही अहकामात की बुनियाद पर तरतीब दी गई है, सबसे पहले वही, फिर ईमान, फिर इल्म, फिर वुजू, फिर तहारत, फिर नमाज और इसी तरह से मसाइल है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ने के बाद आखिर में जो चीज़ हम देखेंगे वो अपने अमल को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाथ में आपके पेंसिल हो और बिल्कुल इर्द गिर्द की सारी बातों से आप बेनियाज होकर इस चीज़ को पढ़ें। यहाँ ये बात भी नोट कीजिए कि जो बुक आज हम पढ़ने लगे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसकी तवील बुक जो थी यानी डिटेल्ड बुक कह लीजिए, अपनी ज़िंदगी में 90,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी बजाते खुद, तो 90,000 लोगों को खुद पढ़ाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे पढ़ाते थे, ना माइक थे, ना पेल टॉक था, ना विज आई क्यू था, ना कुछ था। ये इखलास की बरकतें होती हैं, उनके हलके इतने बड़े होते थे कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो अगर उस्ताद यहाँ बैठे थे तो 5,000 लोग उनके सामने थे, हर 4-6 लाइनों के बाद एक स्टूडेंट खड़ा होता था। इमाम बुखारी जब बोलते थे तो उनकी बात अगली 4 रोज़ तक या 5 तक भी पहुँचती होगी, फिर यहाँ वाले सुन रहे हैं, इनमें से फिर एक आखिर में खड़ा शख्स फिर वही बात वहाँ उधर मुँह करके रिपीट करता था, तो अगली 10 रोज़ सुन लेती थी, फिर उनमें से एक करता था। इसी तरह उस्ताद की कही हुई बात आखिरी रोज़ में शायद आधे घंटे में पहुँचती थी। सब्र देखिए, एक सेकंड की फ्लक्चुएशन होती है ना ऑनलाइन क्लासेस में, तो हम बार दफ़ा पैनिक हो जाते हैं, आवाज़ नहीं आ रही, टू मच ब्रेकिंग, टू मच। तो आप देखिए कि उनका सब्र कितना था, और ये सब्र कब आता है जब शौक बहुत होता है। याद रखिए, आप जिस तरह बाहर बैठे हुए ना इसी तरह आप अपने अंदर को भी चेक करें, यानी फिजिकल जो आपका पोस्चर है ना इससे बहुत अहम जो है वो अंदर की बात है। और एक और आपके लिए खुशी की बात है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दुआ दी थी कि जो लोग मेरे बाद इस किताब को पढ़ेंगे उनको मेरी दुआओं का हिस्सा मिले, और ये चीज़ तारीख में गवाह हैं लोग इस बात के कि जिन्होंने भी बुखारी पढ़ी अल्लाह ने उनके रुके हुए काम कर दिए। हमारे असलाफ का तो रिवाज ही ये था कि जब किसी मुश्किल में पढ़ते तो बुखारी खोल के बैठ जाते, और उनका यकीन था कि इधर बुखारी पूरी होगी, इसका दौर पूरा होगा, इधर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। कश्ती जब भंवर में फंस जाती थी तो लोग वहाँ जाकर भी बुखारी पढ़ते थे। वजह क्या, एक तो इमाम बुखारी की दुआ भी ठीक है, उन्होंने दुआ दी, दूसरी बात है कि इसमें कसरत से दुरूद शरीफ का इस्तेमाल है। ہر حدیث کے شروع میں آخر میں بات کرنے میں اللہ کے نبی کا ذکر آئے گا نا. اس سے آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 10 رحمتیں اترتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک چیپٹر میں اگر 10 حدیثیں بھی ہیں تو 10 اور 10 کر کے تو 100 رحمتیں تو صرف درود شریف پڑھنے پہ آئیں گی. تو گویا کہ یہ کتاب حقیقت میں ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کو کس نیت سے پڑھنا ہے. نمبر ایک علم لینا, نمبر دو برکت, اور تیسری چیز ہے عمل کی نیت. یہ تین چیزیں کر لیں گے تو فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز اس طرح سے ہماری زندگیوں میں آتی جائے گی کہ ہم اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت محسوس کریں گے. تو آئیے ذرا ہم اس حدیث کو دہراتے ہیں. میں پڑھوں گی جب, تو پہلے ٹاپک ہے کتاب بدء الوحی. کتاب میں نے کہتے ہیں ٹاپک, اور بدء کہتے ہیں شروع ہونے کو, الوحی وحی کا, یعنی وحی کا آغاز کیسے ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آئی. حدیث میرے ساتھ اب دہرائیں گے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواح البخاری. اس ٹاپک کے اندر سے یہ حدیث ہم زبانی یاد کریں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے پاس بس چھوٹا سا کر کے نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اور یہ پورے دین کا خلاصہ بھی ہے. اب تھوڑا سا ہم اس حدیث کے لفظی ترجمے کو دیکھیں گے. ان سے عمر ابن الخطابی, عمر بیٹے خطاب کے, رضی اللہ عنہ, راضی ہوا اللہ ان سے, قالا انہوں نے کہا. یا ایک چھوٹا سا عربی کا اصول یاد کر لیجئے کہ جب بھی کوئی جملہ ان سے شروع ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں شروع ہو رہا ہے, تو ان سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس قالا کے بعد انہ کا لفظ محذوف ہے. یعنی اگر میں اس کو اس طرح سے پڑھوں قال انہ سمیتو تو یہ جملہ بنتا ہے نہیں, لیکن مراد یہی ہے قال انہوں نے کہا کہ سمیتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے تھے انما بے شک یا سوائے اس کے نہیں الاعمال اعمال بالنیاتی نیتوں پر ہیں و اور انما بے شک یا سوائے اس کے نہیں لی کلی واسطے ہر امرئی مرد کے یا شخص کے ماں وہی ہے جو نوا اس نے نیت کی فمن پس جو کوئی کانت ہو ہجرت ہو ہجرت اس کی الہ دنیا دنیا کے لیے یا دنیا کی طرف کوئی دنیا کا فائدہ لینے کے لیے تو یصیبھا وہ اس کو مل جائے گی یصیبھا کا معنی در کے یحصلھا یعنی وہ اس کو حاصل کر لے گا او یا الہ طرف امراۃن عورت کے ین کہوہا کہ وہ نکاح کرے اس سے فہجرت ہو تو ہجرت ہے اس کی الہ طرف ماں جو ہاجر الیہ اس نے ہجرت کی اس کی طرف. بہت ہی معروف روایت ہے حضرت عمر فاروق کی طرف سے منسوب کردہ روایتوں میں, یہ بڑی مشہور روایت ہے, اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں. یعنی ایک شخص سے یہ روایت ہے لیکن ہر کتاب کے شروع میں, اگر آپ کو تفہیم السنہ سیریز یاد ہو تو اس کی تقریباً ہر کتاب کے شروع میں یہی حدیث آتی ہے. تو آئیے ذرا اس کی روشنی میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ دیکھیے کہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت عمر کون تھے؟ بہت ہی معروف شخصیت ہیں, اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ بہت زیادہ بات نہ بھی کریں تو الحمدللہ سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے. اور وہ کیا کہ اسلام لانے میں تھوڑی دیر کی لیکن عمل کرنے میں بہت جلدی کی. تقریباً نبوت کے 5ویں 6ویں سال کے قریب میں یہ مسلمان ہوتے ہیں. اسلام سے پہلے بھی بڑی مضبوط پرسنالٹی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا, اور جب انہوں نے اس دین کو سمجھ لیا تو اس کے بعد پھر وہ اس سے کبھی بھی دور نہیں ہوئے. پھر اگلی بات اس میں کیا ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ ان عمر ابن الخطابی, عمر بیٹے خطاب کے, رضی اللہ عنہ, یہاں خطاب کا لفظ آیا ہے اور اس کے بعد رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ عمر خطاب کے بیٹے جن سے اللہ راضی ہوا. بعض دفعہ جو شخص روایت کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کا باپ ہے وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے، تو آپ نوٹ کریں گے کہ رضی اللہ عنہم آتا ہے یا عنہما آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بانٹ فرق ہے کہ اس کے باپ کی طرف، تو حضرت عمر کے باپ کے ریلیجن کے بارے میں ہمیں یہاں کوئی اشارہ نہیں ملتا، ورنہ یہ جملہ کیسے ہونا تھا رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے راضی ہوا، جیسے حضرت ابن عباس کی جو روایت ہوتی ہے نا، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عباس بھی صحابی اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سائڈ پوائنٹ ہے، نہ لکھیں تو کوئی برت نہیں ایسی، کہ حضرت عمر سے یہ روایت ملتی ہے کہ میں نے سنا۔ اب یہاں لفظ سمیتو، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم جب تفہیم السنہ میں حدیث پڑھ رہے تھے تو ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ احادیث جو ہوتی ہیں یہ تین قسم کی ہوتی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے نبی نے کچھ کہا اور صحابی نے سنا، تو یہ حدیث کون سی ہے؟ سمیتو، میں نے سنا، تو یہ قولی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات صحابی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ حدیث فعلی ہوتی تو پھر یہاں کیا آنا تھا؟ نظر تو، میں نے دیکھا۔ فرق سمجھے؟ جب کوئی بولتا ہے تو آپ سنتے ہیں، اور جب کوئی کام کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں انشاءاللہ ہم بائی دا ٹائم پڑھتے جائیں گے، میں ابھی آپ کو مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن کبھی اب حدثنی پڑھیں گے، کبھی حدثنا پڑھیں گے، کبھی اخبرنا پڑھیں گے، ان سب کا فرق ہوتا ہے۔ مثال صرف دے دیتی ہوں کہ جب کسی حدیث کے شروع میں حدثنا آئے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ استاد پڑھ رہا تھا اور اسٹوڈنٹ سن رہے تھے، اور نا جمع کے اکیلا نہیں، جیسے میں اس وقت بول رہی ہوں تو ایک سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں نا آپ لوگ۔ ایسی کوئی حدیث جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا، استاد پڑھ رہا تھا اور ہم سب سن رہے تھے۔ اسی طرح کہیں آپ پڑھیں گے حدثنی، تو پھر کیا مطلب ہے؟ کہ استاد پڑھ رہا تھا لیکن میں اکیلا سن رہا تھا، جس کو ون آن ون بیسڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ اس دور میں علم دینے کا ایک اور طریقہ تھا کہ استاد خود نہیں بولتے تھے بلکہ شاگرد پڑھتے تھے استاد کے نوٹس کو۔ یعنی مثال ہے کہ میرے پاس کچھ نوٹس ہوں تو میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ آئیے ادھر، اور آپ کھڑے ہو کے سب کے سامنے پڑھیں، یہ بھی طریقہ تھا، اور امام مالک کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ اسی طرح پڑھاتے تھے۔ تو اس صورت میں جب وہ حدیثیں آتی ہیں تو اخبرانہ، ہمیں خبر دی۔ یہ صرف باتیں یہ سوچ کے دیکھیں کہ حدیث کا علم اتنا سسٹمیٹک، اتنے ایک ایک لفظ کے معنی ہے، کیونکہ آج کے دور میں فتنہ انکار حدیث کا جو شوشہ ہے وہ ان ٹرمنالوجیز کو نہ سمجھنے کے لیے، تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لوگوں نے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری کے 1000 سے زائد استاد تھے، مور دین 1000 ٹیچرس تھے، تو اب کسی سے بات لیتے وقت وہ کسی طرح بات کرتے ہیں، کسی سے کسی طرح، اور اس دور میں کوئی ایسے ہی اٹھ کے پڑھانے نہیں لگتا تھا۔ جب استاد کے پاس اسٹوڈنٹ پڑھ جاتے، کتنا عرصہ ان کی چوکھٹ نہیں چھوڑتے تھے، کیوں؟ کہ استاد سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے۔ آج سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، اس دور میں اجازہ کہتے تھے، سند کہتے تھے۔ کیوں نہیں دیتے تھے؟ نمبر ایک، اور ذرا عاجزی عالی ان میں، دوسری بات وہ کہتے تھے کہ آج اگر ان کو اجازت دے دی تو یہ طالب علم سے ہٹ کر استاد بننے لگ جائیں گے اور ان میں پختگی نہیں رہے گی۔ کیا ہوتا تھا کہ کچا علم آگے جاتا تھا، بہت منتیں سماجتیں کر کرا کے پھر وہ اس بات کی اجازت لیتے تھے کہ اب آپ ہمیں اجازت دیں۔ ہاں، پھر جب کسی کو استاد سے اجازت مل جاتی تھی کہ اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں، پھر وہ جو ہیرے موتی بکھیرتے تھے نا، وہ اور ہی بات تھی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں اپنی مرضی کی بکھری ہوئی کرنے لگتے ہیں، بعد میں نتائج نہیں ہوتے، اس کو بند کر دیا، دوسرا شروع کر لیا، دوسرے پہ کر لیا، تیسرا کر لیا، بڑے اہتمام سے ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بغیر خبر دیے بند بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس بات کی ہیں کہ ہم ابھی پختگی حاصل نہیں کر پاتے؟ تو امام بخاری کے اس حدیث کی کتاب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو اس کی اجازت بھی دی کہ آپ اس کتاب کو پڑھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی چیز، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک جو لفظ ہے نا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اتنا حصہ جو ہے نا، اس کو آپ بالکل ایک پتلی سی لائن لگا کر لکھ لیں، اتنے حصے کو سند کہتے ہیں۔ سند مین چین، چین ہے۔ ابھی یہاں تو یہ مختصر ہے نا، اگر آپ اصل بخاری ڈیٹیل کھول کے دیکھیں تو اس کے بیچ میں آپ کو 3-4 نام اور بھی دکھیں گے، اصل تو چین وہی تھی لیکن یہ شارٹ ورژن ہے، تو اتنے حصے کو سند کہتے ہیں۔ اب جو آگے شروع ہو رہا ہے نا، آپ بک میں دیکھیں گے بریکٹس میں لگا ہوا ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں سے لے کے آخر تک کا حصہ اس کے نیچے لکھ لیجئے متن، ٹیکسٹ۔ اصل متن کے جو الفاظ ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب تھوڑا سا ہم اس کے متن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال نیتوں پر ہے. پہلی بات ہے انما لفظ. انما کلمہ حصر ہے, اونلی, دس از دا اونلی تھنگ. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کیا ہم کہتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی. کلیئر ہے نا؟ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ الہن اللہ. فرق کیا دونوں میں؟ پہلا جملہ اس کا مطلب ہے کہ تیرے سوا ہمارا اور کوئی الہ نہیں, لیکن دوسرے جملے میں کہ تو ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. تو انما کا معنی کیا؟ بس جہاں انما آ گیا بات رک گئی. اور یہ اتنی شدت ہے اس جملے کے اندر کہ بے شک سوائے اس کے نہیں. الاعمال بالنیات, عمل نیتوں پر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر انسان کی بہت زیادہ تذکیر کی جا رہی ہے. انسان کا تذکیہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال وہی ہیں جو اس کی نیتیں ہیں. تو اعمال کہتے ہیں قول, فعل اور ارادے کو, عبادات اور عادات کے مجموعے کو اعمال کہتے ہیں. کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اعمال شاید وہ ہیں جس کو ہم بیٹھ کے کسی جگہ کریں, فضائل الاعمال کے طور پہ ہم سوچتے ہیں, یہ بڑے فضیلت والے اعمال ہیں. حالانکہ جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے یہ میرا عمل ہے, جو کام میں کرتی ہوں یہ میرا عمل ہے, جو ارادہ میں بیٹھ کے سوچتی ہوں اچھا ایک سال بعد یہ کرنا ہے, اچھا اگلے سال یہ کرنا ہے, یہ ارادوں کی بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح عبادات کی صورت میں کوئی عبادت کرتی ہوں, عادات, رہن سہن, شادی بیاہ, کھانا پینا, یہ سب کچھ جو ہے یہ اعمال کے اندر آتا ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کلوز سرکٹ چیک لگا دیا گیا انسان پر کہ سوچ کے بولو, سوچ کے کرو, سوچ کے ارادے بناؤ, سوچ کے عبادات کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ رکھ دیا, لہٰذا تمہارے اعمال کیا ہے؟ بن نیات, نیتوں پر. لفظ نیات جو ہے یہ نیتن کی جمع ہے. اب اس کا روٹ فوراً سمجھنے میں کیا آئے گا آپ کے ذہن میں؟ نون جاتا. حالانکہ نون جاتا نہیں ہے, نون واو یا, جی بالکل, نوا. نوا کہتے ہیں گٹھلی کو. پڑھا قرآن پاک میں کہیں؟ جی, فالق الحب ون نوا, اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. دیکھیے ایک ہے بیج اور ایک ہے گٹھلی, فرق کیا ہے؟ بیج تو بہت سارے پھولوں کے پھلوں کے باہر بھی ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں. گٹھلی روٹ کے بالکل اندر ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے, بڑی سی ہوتی ہے عموماً, جیسے آم کی گٹھلی ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے گٹھلی کے ساتھ اس کو اس لیے دی تشبیہ کہ عمل اگر ایک درخت ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ انسان کی نیت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی بہت اہم ہے, اس کو بھی سمجھ لیجئے. تو نیت کیا ہے؟ عزم القلب علی امر من الامور. پڑھیے, میں بولتی ہوں. عزم القلب علی امر من الامور. کیا مطلب ہوا؟ اس کو آپ قصد القلب بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی عزم القلب دل کا ارادہ, علی امر کسی کام پر, من الاموری کاموں میں سے, یعنی کسی کام کے کرنے کا ارادہ. دیکھیے نیت جو ہے نا یہ فعل القلب ہے. جب ہم اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں نا تو یہ قول بن جاتا ہے. یہاں سے کچھ مسائل اینڈ پہ اخذ ہوں گے, وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گی. بعض لوگ اپنی نمازوں میں نیت کرتے ہیں زبان سے, کھڑی ہو جائے نماز پہ, منہ طرف کعبے کے, اوپر زمین کے, نیچے آسمان کے, پڑھنی اللہ کے لیے. یہ کیا ہوا؟ زبان, یہ قول ہے. نیت کیا ہے؟ عزم القلب. جیسے آپ دیکھیے دن میں ہم کتنے کام کرتے ہیں. آپ یہاں آئے تو کیا صبح کھڑے ہو کے اپنے گھر کے دروازے پہ نیت کی تھی کہ کھولتی ہوں دروازہ, بیٹھوں گی گاڑی میں, جاؤں گی ایبے مینر کی طرف, پھر بیٹھوں گی ادھر کلاس میں, پھر پڑھوں گی. آپ کیسے ادھر آ گئے؟ کیا آپ کی نیت تھی؟ تو دن میں فریج بھی کھولتے ہیں تو کبھی کھڑے ہو کے بولتے تو نہیں ہے نا. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کچھ لوگوں کو صرف ایک ناسمجھی کی وجہ سے, اور اس کی ایک وجہ جو ادھر ہم ڈسکس نہیں کریں گے زیادہ, کیونکہ حدیثوں میں کچھ دعائیں بھی ایسی ہیں کہ انی وجہت وجہی علی الذی فطر السماوات والارض. تہجد کی دعاؤں میں یہ دعا ہے, وہ عربی کی دعا ہے. اللہ کے نبی مانگتے تھے تہجد کے وقت میں کہ میں چہرہ اپنا کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. اسی سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کر کے جب اسلام ہمارے انڈو پاک میں آیا تو کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ چونکہ عربی میں پڑھتے تھے تو ہمیں وہ اردو میں پڑھنی پڑے گی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ اگر ہم عربی کی بجائے نماز کسی اور زبان میں پڑھے تو کہا پھر وہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ عربی میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال نیت کیا ہے؟ دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ جو بات کہہ دی نا کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، اعمال نیتوں پر ہیں۔ اچھا، اب نیت کے اوپر اعمال کا جو اثر ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے، کیونکہ ہم اس بات کو پوری طرح جب تک نہیں سمجھ سکیں گے بات نہیں بنے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں، تو دو اس کے اینگل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اخلاص، یعنی اللہ کے لیے کرنا وہ کام کرنا۔ مثلا جیسے میں یہاں پڑھانے کے لیے آپ کو آئی ہوں، تو یہ میرا پڑھانے کے لیے آنا آپ کے لیے ادھر کیا ہے؟ میرا ایک عمل ہے، میں کس نیت سے آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ نیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ آپ کس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، واٹ از یور انٹینشن۔ انگلش میں انٹینشن کہیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ لیکن نیت کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ آپ اس کام کو کس درجے کا سمجھتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو مثال دیتی ہوں نماز سے۔ جب آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ جب جائے نماز پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلی چیز نیت میں کیا ہے؟ چیک کریں کہ نماز کیوں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں یا لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے پڑھ رہی ہوں؟ اور دوسری صورت کیا ہے کہ کیا پڑھنے لگی ہوں؟ یہ چار فرض ہیں، یہ چار سنت ہیں، یہ نفل ہیں۔ بات کتنوں کو سمجھ آ گئی کہ نیت کے دو اینگل ہیں۔ نمبر ایک، دل سے وائی یو آر ڈوئنگ دس، اینڈ دوسری تھنگ وٹ یو آر ڈوئنگ، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ بیچ میں آپ نیت نہیں بدل سکتے، دو رکھتے پڑھ کے آپ کے نہیں، میں نے نیت تو فرضوں کی تھی، چلو اس کو نفل بنا لیتی ہوں، یا نفل کی تھی تو فرض کی بنا دوں، ایسا نہیں کر سکتے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو دل کو پتا ہو کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں۔ چلیے اتنی بات کافی ہے، آگے چلیے۔ انما لکل امرئ ما نوى، ہر بندے کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جس نیت سے کام کیا، اخلاص تھا اللہ کے لیے تو اللہ ہی اس کو قبول فرمائیں گے، اور اگر اس کو فرض کی نیت سے کیا تھا تو فرض ہی ملے گا اجر۔ روزے رکھتے ہیں آپ، فرض روزہ رکھ رہے ہیں کہ نفل رکھ رہے ہیں، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ذی الحج کی شروع کی 9 دنوں میں روزے رکھیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا آپ اپنے چھٹے ہوئے فرض روزے رکھ رہے ہیں یا آپ ذی الحج کے یہ 9 دنوں کا اجر لینے لگے ہیں۔ اگر 9 ذی الحج کے 9 روزوں کا اجر لینا ہے تو اس کی نیت سے کریں گے، پھر آپ کو اپنے فرض رکھنے پڑیں گے، اور ہر روزے کا آپ کو پتا ہے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ آپ اپنے کہتے ہیں نہیں میں فرض روزے رکھ لوں تو بس پھر وہ آپ کے فرض ہی ہوں گے، دو نیتیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے کہ یہاں جو آگے آ رہی ہے چیز، فمن کانت ہجرت الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا کا کوئی فائدہ پانے کے لیے ہوگی اس کو وہ مل جائے گی۔ یہاں ایک واقعہ ہے، چھوٹی سی ایک بات سائڈ پوائنٹ دیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں بہت دفعہ آپ نے یہ بات سنی، شان نزول، سب کو پتہ نا کیا ہوتی ہے قرآن کی آیت کا جس طرح شان نزول ہوتا ہے، حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، ورود واردہ یا حدیثوں سے ورود۔ اس حدیث کی شان ورود میں ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ اس کو جب سنتے ہیں تو پھر سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور ہمارے استاد نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، تو ایک عورت جس کا نام ام قیس تھا، اس سے شادی کرنا چاہا اس نے۔ اب وہ عورت کہیں اور رہتی تھی تو اس نے اس سے شادی کرنے کی نیت سے اس جگہ کا سفر کیا، اور یہ وہی دن تھے جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرتیں کر رہے تھے۔ اب جب وہ ادھر گیا تو لوگ اس شخص کو مہاجر ام قیس کہنے لگے۔ بات واضح ہے، دنیا کے لیے اگر شادی کرنے کے لیے ایک مرد کہیں اور جاتا ہے یا ایک عورت کہیں اور جاتی ہے، اٹس نو پرابلم، کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو مکہ سے مدینہ ہجرت تھی وہ کون سی تھی؟ اللہ کے لیے تھی۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ اگر بزنس کے لیے کریں، چلیں اپنے اوپر لے لیں، ہم یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہوئے؟ کیا ہم ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں آئے ہوئے ہیں؟ تو جو بھی کریں گے، کانت ہجرت و الی دنیا یصیبھا، دنیا چاہتے ہیں مل جائے گی، پتہ نہیں کس طرح ملے گی، یہ تو اب ہم تفسیر میں دیکھیں گے نا کہ یہ کس طرح سے ملتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو نیت ہے، یہاں سے آپ دیکھیے کہ نیت کتنی اہم چیز ہے کہ ایک صحابی نے جب اپنا گھر بنایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کھڑکی تم نے ادھر کیوں رکھی ہے؟ کہا اللہ کے نبی کہ ادھر سے ہوا آئے گی۔ تو آپ نے کہا اگر تم یہ نیت کر لیتے نا کہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اجر ملتا، اور ہوا تو آنی تھی۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس پہ بہت بڑے بڑے عمل ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ نیت اچھی رکھیں، आप इधर आके बैठे हैं, हम इन मुल्कों में रहते हैं, हम खाएंगे भी पिएंगे भी, अगर यहाँ सुकून है तो सुकून भी मिलेगा, लेकिन हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए। लाइफस्टाइल को रेस करना नहीं, अपने आप को दौलतमंद करना नहीं, हाँ हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह के नबी के दीन के नुमाइंदे बनकर दुनिया में फैल जाएं और वहां जाकर अपने रवैयों और अपने अखलाक के साथ लोगों को सिखाएं। इसी नीयत से आपके बच्चे डॉक्टर बने, आपके बच्चे इंजीनियर बने, चांद पे पहुंच जाए, कोई हर्ज की बात नहीं। तो नीयत को दुरुस्त कर लें तो काम जो है वो इबादत बन जाता है। तो गोया कि अगर किसी औरत से शादी के लिए कर दी तो बात ठीक हो गई बात, और अगर कोई और नीयत होगी तो वो उसको मिल जाएगी। अब आप देखिए कि ये तो था हदीस का एक कॉमन सा टेक्स्ट है और बड़ी मारूफ रिवायत है, इसलिए इसमें आपको कोई चीज़ मुश्किल भी नहीं लगी होगी। लेकिन इससे कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी मिलती हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि फिकही मसाइल थोड़ी सी बात करनी ज़रूरत है, ताकि हम हदीस को अमल के लिए ले रहे हैं। एक छोटी सी बात अभी से नोट कर लें, कुरान पढ़ने से जिस तरह तज़किया होता है ना, हदीस पढ़ने से हिकमत आती है। यकीन करें, अगर कोई मुझे कहे ना कि आपने 10 साल में ये बुक पढ़ानी है, तो मैं आपको एक एक घंटे में एक एक हदीस पढ़ाऊं, इंशाल्लाह एक पूरे लेसन में एक हदीस हो, इतना कुछ होता है। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें एकदम शुरू करते हुए सोच के छोड़ देती हूँ कि अभी आपके लिए टू मच हो जाएगा, ये बेहतर नहीं है। तो हिजरत लफ्ज़ को थोड़ा समझ के, तो फिर चंद मसाइल इस हदीस की रोशनी में हम बात करेंगे। लफ्ज़ हिजरत क्या होता है? अल खुरूजु मिन अर्दिन इला अर्दिन, बोलिए, अल खुरूजु मिन अर्दिन इला अर्दिन। खुरूज मैंने निकलना, एग्जिट लेना, मिन से अर्दिन एक जमीन से, इला तरफ अर्दिन दूसरी जमीन की तरफ, यानी एक जमीन से दूसरी जमीन की तरफ हिजरत करना जाना, इसको हिजरत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप देखिए कि चंद बातें आपके सामने रख देती हूँ। नियत के साथ आमाल है, तो मिसाल देती हूँ आपको। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी को कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, कोई माँ या बाप तलाक देने की बात करता है बच्चे को, और बच्चा तलाक दे देता है बेटा अपनी बीवी को इकराह के साथ, क्या ये तलाक होगी? यानी आप एक छोटा सा इशू समझिए, फिर आपको गौर व फिक्र करना भी आ जाएगा, क्या तलाक हो जाएगी इस तरह? इसको कहते हैं अत्तलाकु मुकरह। मुकरह कहते हैं वो शख्स जिसको इकराह पे मजबूर किया गया, यानी किसी को मजबूर कर दिया जाए कि वो तलाक दे, तो क्या वो तलाक होती है? नहीं, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, उस बंदे की नियत ही नहीं थी तलाक देने की, ये तो उसको किसी ने फोर्स किया। ये बिल्कुल वही बात है जो सूरत नाहल में हजरत अम्मार बिन यासिर की है कि इल्लमा नुकरिहा वकल्बुहु मुतमइन्नु बिल ईमान। ठीक है, ये वो मसला था कि जिस पे इमाम मालिक रहमहुल्लाह को बहुत तकलीफें पड़ी। एक ऐसा दौर था, आप देखिए कि जब दीन के साथ कुछ सियासी रंग मिल जाता है ना लोगों के अंदर, तो फिर उलमा को मजबूर किया जाता है कि हमारी पसंद के फतवे दें। उस दौर का जो हुक्मरान था वो तलाकुल मुकर जो होती है इकराह की तलाक है उसका कायल था। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से फतवा मांगा, उन्होंने कहा कि नहीं है। उसने कहा कि देखें, आप मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? गधे पर बिठाकर मुंह काला करके उनको सारे शहर के चक्कर लगाए जाएंगे। देखिए, दीन वालों पे बहुत प्रेशर होता है। ये तो आज हम घुले मिले बगैर हड्डी के बोनलेस दीनदार बने बैठे हैं ना, तभी तो हर बंदा हमसे बड़ा खुश है। जो असली दीनदार थे वो तो लोगों से अजम भी नहीं होते थे, इसीलिए अल्लाह ने आज ऐसे बहुत सारे लोगों को उठा लिया। दिन ब दिन मॉडिफाइड किस्म के, मिंस्ड किस्म के रिलीजियस पीपल लोगों को दिखते हैं। हर दौर में रहेंगे, मैं नहीं कहती कि सारे चले गए, लेकिन अगर पहले 100 में 90 थे ना, तो अब 100 में 10 है, इतनी बात कह लें। इमाम मालिक ने कहा कि तुम मुझे जो मर्जी कहोगे मैं यही कहूंगा। और जब लोगों ने उनको गधे पे चक्कर लगवाए तो कहा करते थे, मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे पहचानता है उसको पता है मैं कौन हूं, मैं मालिक बिन अनस हूं, मुझे पता है मैं मालिक हूं। यानी गधे पे बिठा दो, मेरा मुंह काला कर दो, मेरी इससे कोई बेइज्जती नहीं होती, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जबर के साथ दी हुई तलाक तलाक नहीं होती। तो गोया कि या नियत में एक बात से समझ आ गई कि अगर कोई किसी को मजबूर कर दे किसी चीज पर, तो वो काम जो है वो फिर नहीं होगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और जहन में रखिए, मसा देखिए कि कसम खाया जाता है। अब मिसाल देते हैं कि बाप बेटा, आप इमेजिन करिए, कोई भी किरदार सामने रख लीजिए ताकि आपको बात समझ आएगी। अब बाप बेटे को पूछता है कि तुम स्कूल गए थे, इमेजिन कीजिए। तो बेटा क्या कहता है? मैं दिल में ये नियत कर लेता हूं कि कल गया था। समझिएगा, अब बड़ा बारीक फर्क है। बाप बच्चे को शाम को कहता है तुम स्कूल गए थे, कसम खाओ। तो बेटा दिल में सोचता है होशियार बन के कि अच्छा कल तो गया ही था ना, तो मैं दिल में ये सोचता हूँ कि कल गया था। और कहता है हाँ अबू मैं गया था। अब इस पे क्या होगा, क्या उसकी ये बात, क्योंकि उसकी दिल की नीयत तो कल की थी, तो क्या वो गुनाहगार है या सच है? क्यों? क्योंकि उसकी तो नीयत ही यही थी। जी जी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कसम जब कोई बंदा खाता है तो जिसके लिए कसम खा रहा है ना, वो जो सोच रहा है ना, उस पे कसम पड़ेगी। यानी आप हैरान होंगे, इसमें इतनी बारीकियां हैं। यानी ये तो फिर सारी दुनिया में धोखा देना जायज है। आप कहते हैं कहीं गई थी, नहीं गई थी, हाँ कल नहीं गई थी। देखिए आज हमारे दीन में बाबुल हीला, आप पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, जब ये हदीस पढ़ेंगे आपकी तो आंखें के चटपट खुल जाएंगे सारे, कि ये लोग हमारे दीन के बारे में बातें करते हैं हालांकि नबी ने इतना कुछ बता दिया। ये अल्लाह के नबी की हदीस है कि कसम वही है जो तुम्हारा साहिब सोच रहा है। मिसाल है, मैं आपसे कहती हूँ, यही मिसाल ले लीजिए, कोई काम करने की नीयत थी, मैं सोचती हूँ कि मैं ये करूंगी। आप मुझे कहते हैं कि अच्छा आप शाम को आएंगे हमारे घर। अब आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपके घर आऊंगी, ठीक है। आप मुझे कहते हैं कसम खाएं कि आप हमारे घर आएंगी, मैं इनके सामने ये कहती हूँ कि मैं कसम खाती हूँ मैं आपके घर आऊंगी, लेकिन मैं दिल में कहती हूँ कि मैं कसम खाती हूँ मैं 2015 में जाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ 2015 के इस दिन को जाऊंगी, आप क्या समझ रही हैं कि आ जाऊंगी, तो मेरी कसम वो होगी जो आप सोच रही हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इस तरीके से अल्लाह ताला इंसान की सोचों की भी हिफाजत करता है और इस तरीके से इंसान को लेकर चलता है कि जिसके बाद हकीकत में बहुत कुछ होता है। तो बहरहाल यहाँ तो ये तमहीद थी। अब एक छोटी सी हदीस अगली हम पढ़ते हैं जो इस टॉपिक से रेलिवेंट है, और अल्लाह ताला से फिर एक बार दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को दुरुस्त रखना।